بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم جون 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ نجم کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على أهونهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سورہ نجم کا کچھ حصہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں. تذکیر بالقرآن چونکہ خطبہ جمعہ کا اصل مقصد قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے وعظ و نصیحت اور تذکیر ہے، اور اسی پہلو سے پھر سورہ قاف سے ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے. آخری حزب یا آخری منزل ہے قرآن حکیم کی، جس میں تذکیری پہلو بہت نمایاں ہے غالب. سورۃ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص مشاہدات کا تذکرہ تھا. جبرائیل امین سے ملاقات آپ کی 2 مرتبہ ہوئی، اس لیے کہ جس کے ذریعے وہی پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو براہ راست قلب پر نازل ہوتے تھے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، لیکن ان کو اصل ملکی شکل میں بھی 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے، اور انہی آنکھوں سے دیکھا اور پورے جماؤں کے ساتھ دیکھا اور پورے یقین سے دیکھا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھیج رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اسی کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ معراج کے جو سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ کو مشاہدات کرائے گئے تھے، بہت عظیم مشاہدات، ان کا بھی ضمناً تذکرہ یہاں پر آیا. اس لیے کہ دوسری ملاقات جو حضرت جبرائیل سے ہوئی تھی، اور جب آپ نے ان کو اصل ملک کی شکل میں دیکھا تو وہ سدرۃ المنتہا پر، اور گویا کہ جو معراج کا آسمانی حصہ ہے سفر معراج کا، اس کا ضمناً یہاں پر تذکرہ ہوا 18 آیات. بعد میں جو ہے آیت نمبر 30 تک 19 سے لے کر مشرکین عرب کا جو ایک خاص شرک تھا اور ان کے جو مذمومہ خیالات تھے، اس پر کاری ضرب لگائی گئی، خاص طور پر جو ان کا شفاعت باطلہ کا تصور تھا. افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزى. یعنی ان کا جو شرک ہے تصور یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور انہی کے بت بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے. لات، منات، عزا، یہ سب مؤنث نام ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ بت جن کو وہ پوچھتے تھے، ان کے بارے میں کسی کو یہ گمان نہیں تھا کہ آسمانوں اور زمین کے خالق یہ بت ہیں یا انسانوں کے خالق یہ ہیں. کوئی احمق اور پاگل ہی ہوگا جو اس قسم کا دعویٰ کرے، اور اس سے بڑا احمق ہوگا جو اس بات کو جس کا یقین کرے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے وہ بت ہیں، جسے قرآن مجید نے ایک جگہ اس انداز سے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ سب مل کر بھی ایک مکھی تک کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جن کو تم پوچھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی تم کر رہے ہو، اور یہاں تک کہ مکھی اگر ان کے آگے جو حلوے مانڈے پڑے ہوتے ہیں نظر نیاز کے اس میں سے ان کا حصہ چھین کر لے جائے تو یہ اپنا حق واپس لینے پر بھی قادر نہیں، اتنے بے بس اور لاچار. چنانچہ ان کا جو پورا فلسفہ یہ تھا کہ یہ اصل میں ہم فرشتوں کو پوج رہے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی لاڈلی اور چہیتی ہیں، اور اگر قیامت ہوئی بھی تو آخرت میں یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم شفعاؤنا عند اللہ. چنانچہ شفاعت باطلہ کے تصور کی بھی بھرپور یہاں پر نفی کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، ترغیب کی گئی ہے. ٹھیک ہے آسمانوں میں بہت سارے فرشتے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جبرائیل امین بھی ہیں، وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے تصورات، ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ صرف نام ہے، لات منات عزا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے لیے نہ کوئی عقل میں دلیل ہے، نہ فطرت میں دلیل ہے، نہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے جس کے لیے اس قسم کے خیالات کے لیے کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ان کے پاس. چنانچہ اس سب کی نفی، اور فرشتے تو بڑے بڑے ہیں لیکن کوئی بھی شفاعت اس کی کسی کے کام نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے. الا ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، جسے اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، اور جتنی اجازت دے گا اس سے زیادہ کوئی کلام کر نہیں سکتا. تو شفاعت باطلہ کی بھی نفی ہو گئی. اب اس کے بعد اصل مضمون آگے آ رہا ہے کہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، اور یہ ساری بساط بچھائی کس لیے ہے اللہ نے؟ تاکہ وہ لوگوں کو جو اچھے عمل کرنے والے ہیں انہیں ان کے بھرپور جزا عطا کرے. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، جو بد اعمال ہیں انہیں ان کے بد اعمالیوں کی بھرپور سزا دے، اور جو حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے. یہ اصل میں تو ساری بساط ہے کس لیے؟ اسی سلسلے میں اس سے پہلے سورہ زاریات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنات کی تخلیق، مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں. یہ امتحان ہے، آپشن تم کو دی جائے گی، مرضی ہے، اختیار ہے انسان کو، اور اسی حوالے سے ان کا امتحان ہے. چاہے تو وہ ناشکرے بن کر رہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کو جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، اسے واقعی اپنا آقا اور رب اور مالک مان کر اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی غلامی میں زندگی گزار دیں، یا اس کے برعکس اس کی سرکشی کریں، اور جو سب سے بڑا باغی ہے اس کے رستے پر چلے، شیطان کے رستے پر چلے. لیکن ان سے مطلوب یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ وہ بندے بن کر رہیں گے تو پھر آخرت میں بھی ان کے لیے اجر و ثواب ہے، ورنہ جو کچھ وہ کریں گے اس کا انہیں بھگتنا پڑے گا. تو لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، معاملہ جو ہے وہ سفارشوں سے نہیں چلے گا. شفاعت باطلہ کا تصور جو تمہارا ہے اس کو ذہن سے نکال دو. اللہ تعالیٰ تو بہترین بدلہ عطا کرے گا حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو، اور جو بدعمال ہیں ان کے بدعمالیوں کی بھرپور سزا دے گا. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے جن کے لیے بہت نیک بدلہ ہے، نیک کاموں کی جزا بھی نیک ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ کے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. الا اللمم، سوائے تھوڑی سی آلودگی کے، یعنی اس میں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجیے کہ نیک عمل ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، کسی کی خدمت کر دی، کسی کا کام آ گیا، اللہ کے آگے سر جھکا دیا. لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو وہ یہ بھی ہے کہ کسی کو ناحق تنگ نہ کیا جائے، کسی کے حقوق غصب نہ کیے جائیں، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر زیادتی نہ ہو. چنانچہ اس پہلو کو یہاں زیادہ اجاگر کیا گیا. الذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے جو لوگ بچتے رہتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی اور بدکاریاں، یہ جو ہیں ان کاموں سے بچنے والے. چنانچہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، تین بڑے گناہ تو معلوم ہیں سب کو، قرآن مجید من کا تذکرہ ہے، ایک سزائے مرتبہ شرک ہے، قتل ناحق ہے، زنا ہے. لیکن یہاں مراد صرف وہی نہیں، وہ تو اکبر الکبائر ہیں، بڑے گناہ، کسی بھی انسان کا حق مارا جا رہا ہے. اسی طریقے سے انسان اگر فرض ادا نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داریاں دینی ادا نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک درجے کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو رہا، حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو رہی ہے. چنانچہ بڑے گناہوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اور چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے. ادا و قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، بہت بڑا گناہ. عام طور پر اس کو بڑا برا نہیں سمجھا جاتا. حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے اس کے برعکس ان سے قطع تعلق کی گستاخی، بہت بڑا گناہ. اسی طریقے سے سود خوری، حرام خوری، یہ تو بڑی لمبی طویل فہرست ہے. تو یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اس میں دوسرے پہلو کا ذکر نہیں ہے کہ وہ فرائض ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہیں، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی جو ہے زیادتی کرنے سے بچتے ہیں کسی بھی قسم کی. اِلَّا لَمَمْ، سوائے تھوڑی سی آلودگی کے. یہ لمم کے حوالے سے مفسرین یہ مختلف آراء ہیں. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ذہن میں برے خیالات، گناہ کے خیالات وہ تو آ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہا، تو آلودگی تو تھوڑی سی ہے لیکن یہ معاف، اس پر گرفت نہیں ہے. بعض کے نزدیک صغیرہ گناہ اس سے مراد ہے، یا کسی گناہ پر اصرار نہ ہو، اور ایک یا یہ کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اس پر مصر نہ رہے. چنانچہ ایک مفسر نے اسی حوالے سے لکھا ہے کہ لمم سے مراد ہے کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے اتر پڑنا، یعنی کسی وقت گناہ میں پاؤں تو پڑ گیا لیکن فوراً وہاں سے ہٹ گئے. انسان معصوم عن الخطا ہے نہیں، اور اس سے یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ وہ 100% گناہوں سے بچ سکے گا. کل بنی آدم خطاؤں، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، کسی سے چھوٹی خطا، کسی سے بڑی خطا. وہ خیر الخطائین التوابون، ان میں بہترین خطا کار، ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. چنانچہ سورہ نساء کی وہ آیت جو ہے وہ اس کی بڑی عمدہ تشریح بنتی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت، بے شک ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا جو کسی گناہ کا ارتکاب کریں، برائی کا ارتکاب کریں، نادانی میں، غفلت میں، یا جوش جذبات میں بہتر. ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ توبہ کر لیں فوراً ہی، تاخیر نہ کریں، پھر اس کے اندر اس گناہ کی دلدل میں پڑے نہ رہیں، فوراً اٹھیں، فوراً اپنے دامن کو توبہ کے ذریعے پاک کریں. ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. تو نہ چاہیے ہے کسی وقت خطا ہو گئی، ذرا سی خطا ہوئی، چھوٹی ہوئی بڑی ہوئی، فوراً پلٹنا. اور بھی جہالت، ان کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں یہاں، کسی وقت جذبات کی رو میں بہہ کر، نادانی میں، غفلت میں، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ پلان کر کے کر رہے ہیں. ہاں کسی وقت گناہ کا صدور ہو گیا، انسان خطا کار ہے، چوک ہو جاتی ہے، قدم پھسل جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، فوراً اٹھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر اس گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتی ہے سلیٹ، اگر وہ سچی توبہ کر لیں، توبہ کے تقاضے پورے کریں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے، دامن مغفرت بہت وسیع ہے. اس میں بھی اسی تشریح کے حوالے سے یہ بات جڑتی ہے، اگر کسی وقت تھوڑی سی آلودگی ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے نادانی میں، جذبات کی روح میں بہہ کر، فوراً توبہ کرو، اللہ کا دامن رحمت، دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وخیر التوابین، وخیر الخطائین التوابون، ہوا اعلم بکم من انشاءکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے اس وقت سے جبکہ تمہیں اس نے نکال کھڑا کیا تھا اس زمین سے، مٹی سے تمہیں پیدا کیا. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماں کی پیٹ، ماؤں کی پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے، وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھے. مشرکین عرب کے ذہن میں یہ بات تھی، خاص سرداران قریش کے ذہن میں، کہ ہماری تو بڑے بڑے کارنامے ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، ہم حاجیوں کے خدمتگار ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، بیت اللہ کو جو ہے صاف ستھرا رکھتے ہیں. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اس کے حوالے سے سورۃ توبہ میں ان پر گرفت کی گئی ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو کام کرتے ہو یہ اس کے برابر ہو جائیں گے کہ اللہ پر حقیقی ایمان، رسول پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. تو اس کی بنیاد پر سمجھنا کہ ہم بڑے گزکا ہیں، بڑے اونچے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. وأعلم بكم، اور اسی طریقے سے جس شخص کا ظرف کم ہو، وہ تھوڑی سی نیکی کی اگر توفیق مل جائے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، میں نے کیا کارنامہ انجام دے دیا، میں تو بڑی اونچی شیر ہوں. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وہ خوب جانتا ہے تمہیں اس وقت سے بھی، اس وقت بھی کہ جب اس نے زمین سے تمہیں نکال کھڑا کیا تھا، مٹی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو گارے، کیچڑ اور گارے کے خلاصے سے پیدا کیا. یہ تمہارا وہ اولین آغاز تھا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر دوسرے نطفے کی شکل میں انسان کو ایک بڑے محفوظ ٹھکانے کے اندر رکھا ہے، ماں کے رحم مادر میں. یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی مٹی سے ہوئی، کیچڑ سے ہوئی، گارے سے ہوئی، قرآن مجید میں مختلف الفاظ ہیں. آگے نسل آدم کیسے چلی، اس کے لیے سلسلہ تناسل جو اللہ نے جاری کیا، تو وہ دونوں حیثیتوں میں جانتا ہے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے. کیچڑ سے بن کر اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے سلسلہ چلا ہے، اور ماں کی پیٹ میں تم نطفے کی شکل میں تھے. فلا تزکو انفسکم، تو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ مت سمجھو، مزکا مت سمجھو کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے کارنامے ہیں. خوب جانتا ہے رب تمہاری حقیقت کو. ہوا اعلم بمن اتقا، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو بچنے والے ہیں. کن چیزوں سے بچنے والے ہیں؟ وہی بڑے بڑے گناہ، حرام، فواحش، بے حیائی کے کام، بدکاریاں، اسے تذکرہ تقویٰ، جن کے اندر تقویٰ ہے، جو واقعی گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خوب جانتا ہے کس کی کیا حقیقت ہے، کون کتنا بڑا مذکر بنا ہوا ہے اور کتنا بڑا رہنما بنا ہوا ہے، اندر حقیقت کیا ہے، اور کون وہ ہے جو واقعی متقی ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے. وہ خوب جانتا ہے، کسی کے کہنے سے یا بننے سے کوئی خود بخود نہیں ہو جائے گا. افرائیت الذی تولا، اے نبی کہ آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے روگردانی کی ہے منہ موڑا ہے, اس ہدایت سے منہ موڑا. واقع قلیل واقدہ, اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا. عنده علم الغیب فهو یرا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ وہاں دیکھ رہا ہے, وہ غیب کی خبروں کو خود ان کا مشاہدہ کر رہا ہے, غیب کے حالات. اب ویسے تو سرداران قریش میں سے ہر ایک کے اوپر یہ آیات منطبق ہوتی ہیں, لیکن بالخصوص ولید بن مغیرہ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے اور ان پر یہ الفاظ بہت صادق آتے ہیں. اس واقعے پر سرداران قریش میں بعض نام تو بہت مشہور ہیں, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, لیکن ایک بہت بڑا سردار جو ہے قریش کا ولید بن مغیرہ, اس کردار کو بھی قرآن مجید نے نام لیے بغیر کئی جگہوں پر کرٹیسائز کیا ہے, بڑے سخت الفاظ. ابو جہل کا بھی تذکرہ نام لیے بغیر آیا ہے سورہ علق میں, ابو لہب کے حوالے سے تو سورت موجود ہے. ولید بن مغیرہ یہ بہت بڑا سردار تھا, بہت صاحب حیثیت تھا, لیکن اس کا اندر یہ یوں سمجھیے کہ مشرکین اور کفار کے منافقین میں سے تھا. کسی درجے میں کسی وقت محسوس ہوتا تھا کہ اس کا جھکاؤ ہو رہا اسلام کی طرف, گویا اس پر حقیقت منکشف ہو چکی تھی, لیکن پھر چودراہٹ جو ہے وہ رستہ روک لیتی تھی. دل مان چکا تھا, حقیقت واضح ہو چکی تھی. چنانچہ ایسا ہی واقعہ آتا ہے کہ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی ہے اور آپ کے ذریعے قرآن سنا, تو اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا. تو ایک ساتھی نے کہا کہ تمہارے تمام گناہوں کا میں ذمہ لیتا ہوں, تم محمد کی بات میں بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ حق ہے اور تم نہ مان کر جو ہے گناہگار ہو رہے ہو تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, میں تمہارا ضامن بنتا ہوں. ہاں مجھے اتنی رقم دے دو, تم بڑے صاحب جائیداد ہو, میرے ساتھ ڈیل کر لو, اتنی رقم مجھے دے دو, ذمہ میں لے لوں گا. چنانچہ اس پر اب جو الفاظ ہیں پڑھیے, افرائی تندی تولا, کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے منہ پھیر لیا, روگردانی کی, حق کو پہچاننے کے باوجود منحرف ہوا. وعطا قلیلا واخدا, پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے پہلی قسط تو دے دی, تھوڑا بہت اس میں سے ادا کر دیا اور اس کے بعد ہاتھ روک لیا. عنده علم الغیب فهو یرا, کیا اس کے پاس علم غیب تھا اور وہ غیب کے حالات کا خود مشاہدہ کر رہا کہ ہاں وہاں پر جو ہے آخرت میں اس طریقے سے بھی چل سکتی ہے بات کہ کوئی شخص کسی کا ذمہ لے لے اور کسی اور کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے اور اس سے وہ شخص جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا, بری وہ ذمہ ہو جائے گا جو اصل مجرم ہے, جو اصل گناہ گار ہے. کہ کہاں سے اس کے پاس یہ بات آئی ہے, کس نے کہاں, کہاں کیا سند ہے, کیا دلیل ہے. ام دم ینبا بما فی صحف موسیٰ, کیا اس نے اندم جنب, کیا اس پر وہ چیزیں واضح نہیں ہیں, ان باتوں کی خبر اس تک نہیں پہنچی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی, یعنی تورات. وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں وہ ابراہیم کے جنہوں نے ہر عہد کو پورا کیا, جو ہر آزمائش میں پورا اترا, وفاداری کا حق ادا کر. الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى, قرآن کو نہیں مان رہے لیکن تورات میں اور صحف ابراہیم میں جو حقائق ہیں کیا وہ اس تک نہیں پہنچے, ہر جگہ ایک ہی تعلیمات ہیں, وہ کیا ہے کہ الا تزر وازره وزر اخرى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اٹل فیصلہ ہے, قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر شخص کو اپنے کیے کا خود ہی حساب دینا ہے اور اس کا جو ہے نتیجہ بھگتنا. سورہ عنکبوت میں بھی یہ مضمون آیا, مکی دور کی سورت ہے, اور جب نوجوان اس دعوت کے قریب ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، تو بڑے بوڑھے ان کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کرتے تھے، وقار الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، ہمارے رستے پر چلو، ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی آبا و اجداد میں جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہیں بتا رہے ہیں، ادھر بچ جاؤ، ہمارے رستے پر چلو، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھائیں. تو اللہ تذر وزرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بڑا بھاری بوجھ اٹھائے کوئی شخص جو ہے وہ دوسروں کو پکارے گا بھی کہ میرے اس بوجھ میں میرا جو ہے وہ کچھ وزن کم کر دو، کچھ تم بھی حصہ بٹاؤ، کوئی شیئر کر لو، لیکن قطعاً کوئی، چاہے قریبی رشتہ دار بھی ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ حقیقت کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اسے اپنی کمائی کا اجر ملے گا. آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ انسان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں وہاں پر رہن رکھا ہوگا. نیک اعمال ہے تو وہ نیک اعمال کی بدولت جنت کا حقدار ٹھہرے گا، بد اعمال ہیں تو ان کے نتیجے میں وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا. اس کی قسمت کا فیصلہ اس کی کمائی پر ہے جو اس نے کام کیے. تو وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس آیت کو عام طور پر لوگ زیادہ دنیا کے معاملے میں استعمال کرتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے دانشور بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں لیکن دنیا کے حوالے سے. یہاں یہ بات بڑی ہے کہ دنیا میں انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ بات جزوی طور پر صحیح ہے، کلی طور پر صحیح نہیں ہے. بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں صفر ہو جاتا ہے. کہاں گئی وہ محنت؟ اور کوئی جو ہے وہ کچھ بھی محنت نہیں کر رہا، ذرا سا جو ہے وہ کسی کام میں ہاتھ ڈال اور کہاں پہنچ گیا. کوئی غریب کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ نہیں، اس کا کیا کمائی ہے اس کی؟ کوئی امیر کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے وہاں اس کو سب کچھ میسر ہے. کسی کو باپ کی وراثت میں کروڑوں مل گئے ہیں، اس کے لیے اس نے کیا محنت کی تھی؟ تو یہ اصول اصلاً ہے ہی آخرت کے اعتبار سے. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جو اس نے کمائی کی ہے وہ سامنے دکھا دی جائے گی، دیکھ لے گا. ہر عمل اس کا جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے اور سارا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہر شے موجود ہوگی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذائی کے دانے کے برابر بھی خیر کمایا ہے تو وہ بھی موجود پائے گا، دیکھ لے گا اسے خیر ہو یا شر. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے. كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، اور پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور کیا یہ بات اس تک نہیں پہنچی کہ تیرے رب ہی کی طرف بالآخر سب کو پہنچنا ہے؟ منتہا تو وہ ہے، اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے ہر ایک کی. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. دنیا میں متضاد صورتیں آتی ہیں لیکن سب پر اختیار اللہ کا ہے. کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی غم ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی مسرت ہے، یہ سب من جانب اللہ ہے. یہ اس امتحان کا حصہ ہیں جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ بات کہ وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے اور وہی ہے کہ جو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ تمام سابقہ صحیفوں کے اندر یہ حقائق پورے طور پر موجود ہیں، واضح ہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی ہے زوجین کا خالق، پیدا کرنے والا نر اور مادہ دونوں کا خالق وہی ہے. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، خالق وہ ہے، پیدا کیا اس نے ایک بوند سے جب ٹپکائی جاتی ہے. یہ نظام کس کی خلداقی کا مظہر ہے، کس کا وضع کردہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور دوبارہ پیدا کرنا، پھر اٹھا کھڑا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. اس زندگی کا تم ایکسپیرینس کر رہے ہو اور یہاں دنیا میں تم چاہتے ہو کہ ساری آسائشیں تمہیں مل جائیں اور تمہاری مرضی کے مطابق سارے کام ہو جائیں، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہو. یہ دنیا تو تم نے دیکھی ہے لیکن ایک آخرت بھی ہے اور وہ اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، وہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی غنی کرتا ہے اور وہی سرمایہ دیتا ہے. کسی کو غنی کیا، سرمایہ دیا، تو یہ بھی اس کی طرف سے ہے اور یہ بھی آزمائش کی شکل ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور شعرا جو بڑا ستارہ تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کا مالک بھی وہی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ علم نجوم میں بھی خاص طور پر کہا جاتا تھا اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. آج کل کی جو گردش افلاک اور ستاروں کا جو ہے اس کی وجہ سے نحوست اور فلاں اور یہ سارے جو توہمات ہیں وہ ستاروں کے ساتھ وابستہ کیے گئے. وہ شعرا جو بھی ہے ستارہ، اس کا مالک وہ بھی اللہ ہے اور وہ بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں. جو کسی نے کہا کہ چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں، وہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، مارے مارے پھرتے ہیں. یہ ہے صورتحال، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ شعرا کے پوجنے والے آج بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، شعرا ہو یا کچھ اور اس قسم کے 11-12 قسم کے ستارے لوگوں نے وضع کر رکھے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور وہی ہے جس نے ہلاک کیا تھا عاد اول کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی ہلاکت ہوئی ہے. حضرت ہود کا انکار کیا، قوم کو ہلاک کیا، اور یہ رسولوں کے واقعات مکی صورتوں میں تو بڑی تفصیل سے آئے، بہت تفصیل سے. 6 رسولوں کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، ان میں سے 4 کا ذکر یہاں بڑے اختصار سے کیا گیا. وہ جو اہل عاد ہیں، کیونکہ اہل عرب جانتے تھے قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ اس سے واقف تھے، تو قوم عاد کو ہلاک کرنے والا بھی وہی تھا. اور کیوں ہلاک کیا یہ بھی معلوم ہے، اس لیے کہ مکی صورتوں میں یہ بات واضح طور پر آ چکی ہے. رسولوں کا انکار، اللہ کی آیات کی تکذیب، اس جرم میں پوری پوری قومیں ہلاک کی گئیں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، قوم ثمود کو بھی اس نے ہلاک کیا اور پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، کوئی ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح کی قوم کو اس سے پہلے وہ ہلاک کر چکا تھا. ظاہر بات ہے کہ ترتیب زمانی کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے ہی، پھر حضرت ہود علیہ السلام ہیں جنہیں جو قوم عاد اولا کہلاتی ہے، اور پھر قوم ثمود ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے. لیکن یہاں تذکرہ حضرت نوح کا تیسرے موقع پر آیا. انہم کانوا ہم اظلم واتقا، یہ سب کے سب کیا تھے، یہ حد سے بڑھنے والے، سرکش، ظلم کرنے والے. اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی، کسی کا تکلیف پہنچائی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے. اور ایک ظلم وہ بھی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم جو ہے وہ تو شرک. تو انہم کانوا مظلما واطغا، یہ سب کے سب کون تھے، مشرک تھے، ظلم کرنے والے تھے، حد سے نکلنے والے تھے. والمؤتفکۃ ہوا، اور وہ جو الٹائی گئی بستیاں تھیں, الٹی ہوئی بستیاں, ان کو پٹخنے والا, انہیں تباہ کرنے والا بھی وہی ہے. اور مراد کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, صدوم اور عمورہ کی بستیاں, جن پر اللہ کا عذاب ایسے آیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بستیاں پلٹ دی گئی. فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچلے والا حصہ بنا دیا, پٹخ دیا. فغشاہا ما غشا, تو ڈھانپے ہوا تھا اس بستی کو جو شے ڈھانپے ہوئی تھی, یعنی پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور وہ پتھروں کے اندر جو ہے وہ پوری قوم دب جو ہے اس کے اندر ہی غرق ہوئی. تب یہی آنا ربی کا تتبارا, تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں یا کن کن اللہ کے کرشموں کا تم انکار کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے مظاہر ہیں. ایسی بڑی بڑی اقوام, بڑی بڑی سویلائزیشن, تو جب عذاب الہی آیا تو کالم یغنا کیا, کوئی متنفس باقی نہیں ہے, کبھی جیسے آبادی تھی ہی نہیں. هذا نذیر من النذر الاولى, یہ آخری آیات تھی سورہ مبارکہ کی, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں. یہ بھی ایک نذیر ہیں, خبردار کرنے والے ہیں, پہلے گزرے ہوئے خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہیں, انہی کی مانند جیسے پہلے آئے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. هذا نذیر من النذر الاولى, یہ سلسلہ ذہب کی ایک, وہی سلسلہ ذہب ہے رسالت کا, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے. ازفت الازفہ, قریب آ گئی ہے, قریب آنے والی, یعنی جس عذاب کی دھمکی پیغمبر پہلے دیتے رہے, رسول دیتے رہے, اور پھر قوم دنیا میں تباہ اور ہلاک ہوئی, اس عذاب کا وقت تمہارے لیے بھی بہت قریب آ چکا ہے. یہ تو اس وقت کے مشرکین عرب کے لیے دھمکی تھی, ذرا پاکستان کے حالات کو آج دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ قریب آ گیا ہے. ازفت الازفہ, پاکستان کے دفاع کو شدید خطرات لاحق ہیں, دفاع پاکستان کونسل بنی ہے, ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. جو صورت حال ہے اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. دفاع پاکستان مگر کیسے, کیا محض ریلیاں نکالنے سے اور بڑے بڑے مظاہروں سے ہم پاکستان کا دفاع کر لیں گے؟ یہ ہم پر جو اس وقت عذاب مسلط ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. نہیں صلاح من دون اللہ کاشفا, اس کے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا. اصل مسئلہ یہ, ہم اس طریقے سے جو ہے وہ کسی کو میسج دے کر اس عذاب سے اللہ کے ڈالے ہوئے عذاب کو ٹال سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. پھر راستہ کون سا ہے؟ تو ازفت الازفۃ لیس لہا من دون اللہ کاشفا, اللہ کی طرف سے جب عذاب کسی کے لیے طے ہو جائے, مقدر ہو جائے, کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا سوائے خود اس کی. افمن ھذا الحدیث تعجبون, کیا یہ جو کلام ہے, یہ اللہ کا کلام, یہ معجز نما کلام, اس میں تمہیں تعجب ہے؟ وتضحکون ولا تبکون, اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وانتم سامدون, اور تم بالکل خواب غفلت میں مدہوش پڑے. سچی بات یہ کہ آیات جب میں پڑھ رہا تھا تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہماری قوم خواب غفلت میں مدہوش ہے. اس کو کیسے اس صورتحال سے نکلنا ہے, کیسے اللہ کی مدد حاصل کی جائے, کیسے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو ٹالا جائے, اس پر غور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور اس میں قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے, اس کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہے. اپنی دانش بگاڑیں گے, یہ ہو جائے زرداری صاحب یوں کر دیں تو ایسا ہو جائے گا, اس وقت یعنی صاحب اگر ماشاءاللہ لگا لیں تو یہ مسئلہ ٹل جائے گا, بس اپنی اپنی گولیاں بول رہے ہیں. وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا, راستہ کون سا ہے؟ بس جھک جاؤ اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے سامنے۔ ہم ایک دھمکی میں امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور ابھی تک سجدہ ریز۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ پیغام ان کے لیے بھی تھا، مشرکین عرب کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ فاسجدوا للہ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ۔ واعبدوا، اور اس کی بندگی اختیار کرو۔ یہ جھکنا جو ہے وہ جیسچر ہے کہ پروردگار تو ہی مالک ہے، تو ہی آقا ہے، تو ہی رب ہے، ہم غلام ہیں۔ اور بندگی کیا ہے؟ اب اس کے مطابق، اس کی حقیقی غلامی میں زندگی گزاریں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہونا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، اور اللہ کی چوکھٹ کو تھامنا ہوگا، اور پھر اللہ کی بندگی پر کاربند رہنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آخر میں آیت سجدہ تھی، آپ سجدہ تلاوت کریں۔